کی خبر کی توفیق نصیب فرما دے. کل جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے, تو کل ہی الحمدللہ مضمون عزب کی زبان مبارک سے ہم نے سن بھی لیا کہ صدیق آئینہ نبوت ہوتا ہے. تو اگر اس تناظر میں ہم اپنے حضرت والا کو دیکھیں, کیونکہ یہ نائبین انبیاء ہوتے ہیں, ہر دور کے اندر جو اولیاء اللہ ہیں وہ نائب نبی ہوتے ہیں, اور پھر یہ بھی حضرت نے خود ہی فرما دیا کہ اپنے شیخ کو صدیق سمجھنا چاہیے. تو الحمدللہ بہت مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ وہی گمان بندے کے دل میں شروع سے ہی رکھا, اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت اور رحمت اور محبت بھی حاصل رہی, اور شروع ہی سے حضرت میر صاحب سے بھی مناسبت محبت اور شفقت ان کی حاصل رہی. تو شروع ہی سے الحمدللہ میرا یقین یہی تھا, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت کی زبان مبارک سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہلوا دی. اور یہ بھی حضرت نے کل فرمایا کہ جب فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے, تو حالانکہ درجہ تو حضرت صدیق کا سب سے افضل تھا, لیکن درجہ افضل ہونے کی بنیاد پر نبی کا ہونا نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا کہ صدیق کا درجہ جو ہے, صدیق جو ہوتا ہے وہ نبی کا آئینہ ہوتا ہے, نبی کا عکس ہوتا ہے, تو وہ تو بالکل اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے, نبی کے رنگ میں. اب ان میں بہت بڑے بڑے اشارے ہیں, تو جو نائب نبی ہوگا یعنی اس دور کے اندر بھی اولیاء اللہ کا جو مقام ہوگا, نبوت تو نہیں آئے گی بلا شبہ, لیکن صدیقیت کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہوگا اور سب سے زیادہ اقرب الی السنۃ جو ہوگا, محی السنۃ جو ہوگا, وہی ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہوگا. تو گویا کہ یہ حضرت کے الفاظ ہوتے ہیں نا کہ گویا لگا دیا کرو تو اس میں تمام چیزوں سے بری ہو جاتا, تو گویا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رنگ میں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ رنگے ہوئے تھے. اور چونکہ ہمارے حضرت والا موجودہ شیخ جو ہیں, الحمدللہ ہمارا تو یقین ہے کہ بالکل حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر, اور جو بات ہم نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہمیشہ ہم نے حضرت میر صاحب سے بالکل وہی بات سنی, جیسا کہ کل واقعہ بیان فرمایا. یہ سب اشارے ہیں عقل مندوں کے لیے, اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نصیب فرما دے, عقل سلیم, عقل سلیم مانگنا چاہیے اور فہم سلیم اور قلب سلیم مانگنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق نصیب فرما دے. قدر یہی ہے کہ بھائی بزرگوں کی بات پہ عمل جی جان سے کر لیا جائے, اور دوبارہ تو کوئی زندگی ملے گی نہیں, یہی زندگی ہے, اس میں اپنے شیخ کے جو احکامات ہیں ان کی بھی پابندی کرنی ہے اور ان احکام کا منشا سمجھنا ہے, شیخ جو حکم دے رہا ہے اس کا منشا کیا ہے, اس کی روح کیا ہے. اگر یہ مزاج سمجھ میں آ گیا, جیسے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو میرے ابہام کو نہ سمجھے, ابہام کا مطلب اشارہ, وہ قابل انعام نہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم قابل انعام بنیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ رضا ہم کو حاصل ہو, اور آخرت میں ہمارا زیادہ سے زیادہ انعام ہم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. والیوم ابھی بھی کچھ کم ہے. تو یہی عرض کر رہا تھا کہ جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ صدیق جو ہے وہ نبی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے, تو ایسے ہی ہمارے حضرت جو ہے, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور صلح حدیبیہ کے مقام پر جو حضرت نے واقعہ کل بیان فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوالات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیے, جب وہی سوالات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے تو وہی جوابات ملے جو نبی کے جوابات تھے. پھر ایک نقطہ میری سمجھ میں یہ بھی آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ساری عمر کی عبادت، ساری زندگی کی عبادت حضرت صدیق اکبر کی ان دو راتوں کے برابر نہیں ہو سکتی. ایک وہ رات جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، اور ایک اس رات کی عبادت، اس وقت کی عبادت، ایک وہ عبادت جب تمام صحابہ کا شرع صدر نہیں ہو رہا تھا جہاد پر، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا کی جو آیت ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی ہے نا. تو اس میں یہ نقطہ سمجھ میں آیا میرے دل میں کہ وہ اس ارادے اور اس کیفیت کی عبادت ہے. وہ کوئی 10,000 نفلیں نہیں پڑھی تھی اس وقت انہوں نے، یا کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی تھی، یا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات نہیں کیا تھا، بلکہ ارادہ کیا تھا. وہ جذبہ اور وہ کیفیت، وہ ایسی قیمتی عبادت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ساری عمر کی عبادت، ساری زندگی کی عبادت اس کے برابر نہیں ہو سکتی، صرف ارادہ ہے نا. تو یہی دولت ہمیں اپنے بزرگوں سے لینی ہے کہ وہ کیفیت احسانی اور وہ جان دینے کا جذبہ اللہ تعالیٰ پر، کہ ہم اپنی جان دے دیں لیکن اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے نہ ہٹیں. اعمال تو الحمدللہ ہم سب کرتے ہی ہیں، الحمدللہ سب کی داڑیاں ہیں، ٹخنے بھی کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، نعمت ہے یہ بہت بڑی، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ہم اپنے بزرگوں سے تعلق کس لیے کیے ہوئے ہیں؟ وہ دولت جو ان کے سینوں میں ہے، وہ کیفیت احسانی جو ان کے سینوں میں ہے، وہ جو معاملات کی فہم ان کے سینوں کے اندر ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسے معاملہ، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے معاملہ، اپنے دفتر والوں کے ساتھ کیسے معاملہ، پڑوس کے ساتھ کیسے معاملہ، ان چیزوں کو لینا ہے. یہ ہے مزاج شنازی، کہ شیخ کا مزاج سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. تو یہ دولت ہم کو لینی ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ صرف ارادے اور نیت سے کیا ملا، کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میری ساری زندگی کی عبادت اس ایک بات کے اس وقت کے برابر نہیں ہو سکتی، اس ایک عبادت کی. اور عبادت کیا کی تھی؟ ارادہ کیا تھا کہ اگر آپ لوگ نہیں جاتے تو صدیق اکیلا نکل جائے گا، تنہا نکل جائے گا. یہ چیز ہمیں لینی ہے اپنے بزرگوں سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری اعمال کی، ہمارے ارادوں کی، ہماری نیات کی قیمت بڑھ جائے، اس کو قیمتی بنانا ہے. بس جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، میں اس لیے اتنی بات عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت کے سامنے مجھے عرض کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ کہ یہ مضامین جو آگے آ رہے ہیں ان میں جو حضرت کی تشریحات ہوتی ہے نا، وہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ابھی اس میں ہوں گی تو حضرت کے سامنے ہوں، تاکہ حضرت اس پہ جو تشریح فرماتے ہیں اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ بات جو ہے وہ حضرت کے سامنے پڑھی جائے، اس لیے تھوڑی سی اپنی دل کی بات کر لیتا ہوں. جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو اس وقت بھی بالکل یہی واقعہ دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر حاصل ہوا، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا حضرت کے بیان ہی میں سنا کہ صدیق کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا، صدیق کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد اپنے پیچھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ گئے کار نبوت کی تکمیل کے لیے. تو ایسے ہی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کار نبوت کی جو مشن انجام دے رہے تھے، اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت والا میر صاحب برکاتہم کو صبر بھی عطا فرمایا اور سلامت بھی رکھا. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا بھائی، کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں، اگر موقع ہوا تو دوبارہ پڑھ لیں گے مضامین، تو یہ تو بار بار پڑھے جائیں اس میں مزہ ہی آتا ہے، فائدہ ہی ہوتا ہے الحمدللہ. تو کل جو مشورہ دینے کے آداب بیان ہو رہے تھے اسی کے تسلسل میں یہ ہے، مشورہ دینے کے بعد انتظار کرنا اپنے دین کی بربادی ہے. اب اس میں مختلف بندے ہوتے ہیں، بعض بندے مغلوب الحال ہوتے ہیں، وہ محبت میں مشورہ دیتے ہیں اور محبت میں ان پر حال غالب ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے مشورے پر عمل ضرور ہوگا. عمل نہیں ہوا تو طبیعت وہاں سے کھٹی ہو گئی, پھر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں. یہ مغلوب الحال کا درجہ کامل درجہ نہیں ہے. کامل درجہ یہ ہے کہ مغلوب الحال نہ ہو, حال پر غالب رہے. میں کھڑے ہو کے پڑھوں تو زیادہ آسانی ہے آپ لوگوں کو کہ بیٹھ کے؟ بیٹھ کے اس لیے پڑھ لیتا ہوں کہ آپ اوپر ایسے گردن اٹھا کے نہیں دیکھتے, یہ ٹھیک ہے؟ ورنہ تو ادب یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے. کامل درجہ یہ ہے کہ مغلوب الحال نہ ہو, حال پر غالب رہے, یعنی مشورہ بھی دے دے اور پھر ذہن کو فارغ کر لے. یہ انتظار نہ کرے کہ میرے مشورے پر عمل ہوا. اگر مشورے پر عمل کا انتظار کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اپنا دین برباد کرتا ہے, اور دین کی بڑی شخصیتوں سے اس کو فیض بھی نہیں مل سکتا. وہ کہے گا کہ یہ عجیب آدمی ہے, اس نے ہمارا مشورہ نہیں مانگا. پھر اس کو بڑی شخصیتوں پر اعتراض اور بدگمانی پیدا ہوگی اور اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور وہ محروم ہو جائے گا. پہلے مجلس میں آ کر دین کی چار باتیں سن لیتا تھا, اب وہ بھی نہیں سن پائے گا. اس لیے کہتا ہوں کہ حدود شریعت میں رہو, غیروں کی تربیت اور سرپرستی میں اتنا مصروف ہونا کہ اپنا نقصان ہو جائے. دین کے ہیرے جواہرات اور سونا چاندی پر نظر نہ ڈالی جو بزرگوں سے حاصل کر رہا تھا, بلکہ اپنے چند مشوروں میں رہ گیا, یعنی اس کو اپنا مشورہ اتنا قیمتی معلوم ہوا کہ اس پر عمل ضروری سمجھا. بس ایسا شخص مشورہ دینے کا اہل نہیں. مشورہ دے کر اس پر عمل کیے جانے کا انتظار کرنا خود رائی, خود بینی اور خود نفسی. مشورہ دینے کا اہل کون شخص ہے؟ مشورہ دینے کا اہل کون شخص ہے؟ السلام علیکم.
بہت اچھا ہے انشاءاللہ. وہ انتظام کر لیجیے گا وہاں کا, تھوڑی دیر میں ابھی تشریف لانے.
حضرت کو تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ساری ساری رات جاگ رہے ہیں, اور پھر فجر کے بعد سے وہ برائے نام سونا ہے حضرت کا, تو اور سارا سارا وقت جو ہے یہی دین کی فکر اور دین کی حفاظت کی فکر. اب ایک ہی فکر ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مضامین شائع ہو جائیں, محفوظ ہو جائیں. حضرت نے آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضرت کا جو ہے, حضرت کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سرکاری افسر تھے, پھر خود بھی ماشاءاللہ بہت صاحب حیثیت اور پڑھے لکھے بھی علی گڑھ کے, پھر یہاں آئے تو اسٹیل مل میں آفیسر تھے, پرچیز مینیجر. اور جو یہ حضرت نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ وہ ایک سرکاری افسر کو اسٹیل مل میں کسی نے 1,00,000 روپیہ رشوت دینے کی کوشش کی, اس نے منع کر دیا, یہ حضرت کا خود کا اپنا واقعہ ہے. حضرت نے اپنی طرف نسبت نہیں کی, یا حضرت نے منع بھی فرما دیتے ہیں, اس لیے خاموشی سے میں یہاں بیان کر دیتا ہوں. اور ہمیں تو معلوم بھی نہیں, حضرت نے خود کو اتنا مٹایا ہے کہ جو خادمین, دیکھو حضرت کا میں دلیل بھی دے دیتا ہوں, الحمدللہ حضرت کی برکت سے دلیل بھی آ جاتی, کہ وہ جو واقعہ سنا تھا نا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کر رہے تھے, تو ایک ہندو سادھو تھا, اس نے کہا کہ سیوا کرے تو میوا کھائے. سنا ہوا نا, تو جب سیوا نہیں کی ہوتی تو میوا کیسے کھاتے؟ اب حضرت کے خادم کیسے لگے ہوئے مکھیوں کی طرح شہد کی بن بناتے رہتے ہیں, کسی طرح کوئی سر دبا رہا ہے, کوئی کسی خدمت میں لگا ہے, کوئی کھانے پینے کی خدمت میں لگا ہے, کوئی کپڑوں کی خدمت میں لگا ہے, کوئی کچھ لگا ہے, کوئی کچھ لگا. تو حضرت نے اپنی جو خدمت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کم ہی لوگ جانتے ہیں, بہت کم لوگ جانتے ہیں. جب حضرت کو, حضرت تو خود سناتے تھے نا کہ حضرت کو, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پاکستان تشریف لائے تو حضرت والا کو کوئی نہیں جانتا تھا یہاں, حضرت نے خود کو اتنا مٹایا. پھر جب اللہ نے چمکانا چاہا تو پھر ایسا چمکایا. تو ایسے ہی حضرت نے جو حضرت والا کی خدمت کی ہے وہ کوئی جانتا نہیں. حضرت تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت سے تھے جب حضرت کو کوئی نہیں جانتا. آپ سنتے رہتے ہیں نا, 2-3 آدمی آتے تھے یہاں خانقاہ میں, اور دوا خانے میں بھی حضرت تھوڑی دیر بیٹھتے تھے, پھر اس کے بعد حضرت کا جی نہیں لگتا تھا. تو اس وقت سے حضرت کے پاس ہیں. تو اس وقت تو کوئی دیکھتا تو جانتا نا، اس وقت تو کسی نے دیکھا بھی نہیں حضرت. اور میں نے جو واقعہ عرض کیا تھا اس میں میں نے تصدیق بھی کی حضرت سے خود، تو بعض لوگوں کو اشکال تھا کہ کوئی اور صاحب وہ سریا لے کے دوڑے تھے، لیکن میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت نے بتایا کہ وہ حضرت ہی تھے جو یہاں حملہ ہوا تھا اور اس پر دوڑے تھے. بہرحال بہت سی باتیں جو ہیں ایسی ہیں جو معلوم ہو گئیں، بہت مگر اس سے کہیں زیادہ ایسی باتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں تو حضرت میاں صاحب سنا دیتے، لیکن حضرت میاں صاحب کی باتیں سنانے والا اللہ میاں کوئی ہمیں دلا دے تاکہ ہمیں حضرت کی قدر ہو. اصل میں اس سے کیا مقصد ہوتا ہے کہ شیخ کی محبت اور عظمت بڑھ جائے، تو جس قدر عظمت اور محبت شیخ کی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت پیدا ہو. یہ قاعدہ کلیہ ہے. تو اللہ تعالیٰ، میرے زبان تو بہت ناپاک ہے لیکن ایسی بات بیان کر دے جس کا فائدہ ہو، اور ایسی بات سے مجھے محفوظ رکھے میری زبان کو جس جو غیر مفید ہو. تو پڑھوں کہ نہیں؟ مشورہ دینے کا اہل کون شخص ہے؟ یاد رکھو، وہی شخص مشورہ دینے کا اہل ہے جو مشورہ دے اور اس کے بعد بھول جائے کہ مشورے پر عمل ہوا یا نہیں، اس کو دماغ ہی سے نکال دے. اگر اتنی طاقت نہ ہو تو اس کو ایسی محفل میں یا ایسے بزرگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ جن کو مشورہ دینے کا خیال پیدا ہو، ورنہ مشورہ دینے کا خیال اتنا ستائے گا کہ وہ پریشان ہو جائے گا اور مشورہ دینا شروع کر دے گا. دیکھیے کتنی باریک بات ہے کہ اپنا اتنا خیال رکھنا چاہیے ہمیں، کیونکہ بزرگوں کے پاس جانے کا صرف یہی مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے، اسے اللہ کی محبت ہمیں لینی، ان کے سینوں کے اندر جو خزانہ اللہ کی محبت کا ہے وہ ہمارے دل میں منتقل ہو جائے. ورنہ مشورہ دینے کا خیال اتنا ستائے گا کہ وہ پریشان ہو جائے گا اور مشورہ دینا شروع کر دے گا، اور جب اپنے مشورے پر عمل نہ دیکھے گا تو ان کا معتقد بھی نہ رہے گا، اور اپنے مشورے پر عمل نہ ہونے سے اس کو اتنا رنج پہنچے گا کہ اپنے رنج و غم سے مغلوب ہو کر وہاں سے بھاگ نکلے گا اور بزرگوں کے فیوز و برکات سے محروم رہ جائے گا. میں یہ وہ باتیں نہیں کہہ رہا جو ایک مبتدی کہتا ہے یا متوسط کہتا ہے، یعنی مبتدی اس کو کہتے ہیں جو ابتدان اللہ والوں کے پاس آتا جاتا ہے، اور متوسط وہ کہ جو ابھی درمیان میں ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں وہی بتا رہا ہوں جو منتہی اور کاملین کہتے ہیں. وہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں مفت میں کاملین کی باتیں مل رہی ہیں، مفت میں. ایکسپیرینسڈ آدمی ہوتا ہے نا اور پروفیشنل آدمی ہوتا ہے، اس کا جو مشورہ ہوتا ہے کتنا قیمتی ہوتا ہے، کہ اس نے 20-20 سال پڑھائی کی ہوتی ہے ایک شعبے کے اندر، اور پھر اس کے بعد اس کے پورے 20 سال کے تجربے کا نچوڑ وہ بتا دیتا ہے ایک جملے کے اندر. تو یہ تو وہ کاملین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں، ان کی باتیں کیسی ہوں گی؟ تو وہ باتیں ہمیں مفت میں، دیکھیے اے سی چل رہا ہے اور چھت کے نیچے بیٹھے ہیں آرام سے، لفٹ میں بہت سے لوگ جو بوڑھے ہیں ان کے لیے لفٹ کا بھی انتظام ہے، ہمیں تو ویسے سیڑھی استعمال کرنی چاہیے. لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں، کتنی سہولت، موٹر میں بیٹھ کے ہم آ جاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آ جاتے ہیں، بعض لوگوں کا گھر بھی بہت قریب ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں عطا فرما دی. دیکھو اگر کوئی دوسرا مجدد یا دوسرا کوئی شیخ کامل امریکہ میں اللہ کو منظور ہوتا کہ وہاں بنے گا، پھر ہم کیا کرتے؟ سوچو ذرا کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے ہمیں بیٹھے بٹھلائے مفت میں. دیکھو اس زمانے میں مجاہدہ سخت ہے تو آسان بھی ہے، ایک سخت مجاہدہ ہے تو اللہ میاں نے آسانیاں بھی کتنی دی ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ منظور فرماتے کہ بھئی اب ساؤتھ افریقہ میں ہوگا تو یہاں 24-26 گھنٹے کی فلائٹ ہے، دبئی جاؤ پھر وہاں سے وہاں جاؤ، اور کون جا سکتا ہے بتاؤ، کون جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ یہیں ہمیں وہی سلسلہ اور وہی دولت ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. ہاں تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو باتیں وہی بتا رہا ہوں جو منتہی اور کاملین کہتے ہیں، اور جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہیں جو منتہی اور کامل تھے. مشورے پر عمل واجب نہیں. آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ جہاں دیکھیے کہ میرے مشورے پر عمل نہیں ہوتا خاموش ہو جائیے، اور سمجھ لیجئے کہ میرے مشورے پر عمل واجب نہیں ہے، اور یہ سوچئے کہ ہم کو یہاں جو فائدہ ہو رہا ہے وہ لینا چاہیے، اس کے سامنے مشورہ کیا چیز ہے؟ ہمیں تو اس سے سروکار ہے جو ہمیں جو چیز ہم لینے آئے ہیں۔ اب بتائیے، دکان پر اگر کوئی بیگم صاحبہ نے چاول منگایا ہے کہ چاول لا دو ذرا بریانی پکانی، آپ دکان پہ پہنچ گئے اور دوسروں کو لینے لگے مشورہ، اور چاول آپ نے لیے ہی نہیں، واپس آ گئے مشورہ دے کے، تو پٹائی ہوگی کہ نہیں؟ تو یہ وہی بات ہے کہ ہم نے مشورہ کو قیمتی سمجھ لیا اور جو چیز لینے گئے تھے اس سے محروم ہو گئے۔ اور یہ سوچئے کہ ہم کو یہاں جو فائدہ ہو رہا ہے وہ لینا چاہیے، اس کے سامنے مشورہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ جب نبی کا مشورہ صحابی اور صحابیہ کے لیے واجب العمل نہیں ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ سنا تھا نا یہ واقعہ سب کے لیے، سب نے، کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے پر عمل نہ ہونے کے باوجود اپنی عبدیت کا توازن قائم رکھو۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مضامین حضرت کے سامنے ہی پڑھوں، آپ کیا خیال ہے؟ کتنا اچھا رہتا ہے کہ اس میں حضرت کی اور بھی باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ہم دوبارہ پڑھ لیں گے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اور آج کل کیا حال ہے کہ اگر کوئی بزرگ کوئی کسی بزرگ کو چند رقمیں اور چندہ دے دے یا کوئی اور نیک کام کر دے تو اپنے مشورے کو واجب العمل سمجھتا ہے، اور جب اس کے مشورے پر عمل نہیں ہوتا تو سمجھتا ہے کہ یہاں تو دال ہی نہیں گلتی، یہاں تو مشورہ دینا اپنے مشورے کو ضائع کرنا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری بھی ظاہر نہیں فرمائی، دیکھیں نبی کا کیا مقام ہوتا ہے، لیکن مشورے کے جو ہے اس میں نہیں مانا تو ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو آپ نہیں ہیں۔ ہر شخص اپنی عبدیت کو قائم رکھے، اپنی عبدیت اور بندگی کا توازن ایک ذرہ برابر بھی حضور حق سے الگ نہ ہونے پائے۔ یہ دیکھو کہ اگر میرا مشورہ نہیں مانا گیا تو میرا مشورہ کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ سوچو کہ میرے مشورے میں کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بچا لیا۔ کتنی اچھی نیت ہے، دیکھو، سبحان واہ۔ بس اپنی بندگی کے دائرے کو قائم رکھو، اپنے مشورے کو اتنی اہمیت دو کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ہٹ جاؤ۔ اکثر چندہ دینے والے تمام علماء دین کو اپنا غلام سمجھتے، اگر کوئی مولوی صاحب ان سے مشورہ نہ کریں تو سیٹھ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ ایسے متکبرین کا چندہ قبول ہی نہ کریں، اور سیٹھ صاحب کو بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ نہیں مانا گیا تو تم کون ہو؟ تم کیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے ہو؟ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم مشورہ دو۔ مگر یہ بات وہی کر سکتا ہے جو صحبت اہل اللہ اٹھائے، وہ اس کے دل میں ایسی ایمانی کیفیت ہو کہ وہ بڑے بڑے سیٹھوں کو جو ہے وہ خاطر میں نہ لائے، مگر حقارت سے نہیں، حقارت نہیں ہے اس میں، لیکن کیا ہے کہ ان سے متاثر نہ ہو، ان کی دولت سے متاثر نہ ہو۔ کیوں، جیسا کہ بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کہ جو ہے علماء اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، جو صحبت اہل اللہ میں نہیں رہتے وہ اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، شریعت کے اصولوں کو پیچھے کر دیتے ہیں اور شیٹ صاحب کو راضی کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں۔ تو یہ انہی لوگوں کے کام ہیں جو صحبت اہل اللہ سے دور رہتے ہیں۔ مشورے کی حقیقت کو جانو، مشورہ دے کر بھول جائے اور سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو جو دولت دی ہے ہم کو اسے حاصل کرنے کا محتاج بنایا ہے، اور ابھی میرے پاس وہ دولت نہیں ہے اور ہمارے بڑے بھی زندہ نہیں ہیں کہ ان سے یہ دولت مل سکے۔ یہ تو خیر حضرت کی فنائیت ہے، اس لیے اس سے رجوع کرو جس نے شیخ کے ساتھ زیادہ زمانہ اٹھایا ہے، زیادہ ساتھ رہنے سے اس کو سمجھ بھی زیادہ ہوگی، جب زیادہ سمجھ ہوگی تو زیادہ سمجھ کی باتیں کرے گا۔ اس لیے میں سیٹھ لوگوں کو ہوشیار کرتا ہوں کہ اپنی بندگی کو قائم رکھو، سنت نبوی کی پونجی اپنی نادانی اور ناسمجھی سے ضائع نہ کرو۔ مشورے کا کیا درجہ ہے؟ جب مشورے کا درجہ سمجھ لو گے جو ابھی بیان ہوا تب کبھی غلطی نہیں کرو گے۔ ابھی یہ مشورے کے درجہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ تازہ ہو جائے وہ بات، مجھ کو بھی تازہ ہو جائے. یہ مشورہ دینے کے تین درجے ہیں. ایک تو یہ کہ مشورہ دے کر بھول جائے اور سمجھ لے کہ میرا مشورہ واجب العمل نہیں اور بے فکر ہو جائے، مشورے کا فریضہ بھی ادا کر دیا اور اپنے مشورے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا. یہ درجہ شریعت کا ہے، شریعت میں یہی مطلوب ہے. دوسرا درجہ، دوسرا یہ کہ جو مشورہ دے کر انتظار کرے کہ میرے مشورے پر عمل کیا جائے، تو سمجھ لیجئے ایسا شخص مشورہ دینے کا اہل نہیں ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ مشورہ دے کر اس پر عمل کیے جانے کا انتظار بھی کرے، اور اگر اس پر عمل نہ ہو تو ناراض بھی ہو جائے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی لگا دے، یہ شخص بھی مشورہ دینے کا بالکل اہل نہیں ہے، کیونکہ یہ تصدی بالغیر یعنی غیر اللہ پر بزد ہو جانا، درپے ہو جانا. مشورے کا حق کس کو ہے؟ یہ بڑا زبردست مضمون ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ مشورہ دینے کا حق صرف بالغ کو ہے، نابالغ کو مشورہ دینے کا حق نہیں. اور بالغ کون ہے اور کون نابالغ ہے، اس کو مثنوی مولانا روم سے سمجھاتا ہوں. کوئی بچہ پیدا ہوا اور بچہ ہی رہا، تو بچپن میں وہ بلوغ کی کیفیت کو جان ہی نہیں سکتا کہ جوانی کیا چیز ہے اور عاشقی و معشوقی کیا چیز ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس کا بالغ ہونا شرط ہے. بالغ آدمی کو حسن کی ہر نوک پلک اور ناک نقشوں کے نقطوں کی تفصیل معلوم ہوگی، مگر جو شخص نابالغ ہے حسن کی تفصیل کیا کرے گا؟ لیکن اصل بالغ کون ہے؟ جو تقاضائے معصیت سے خلاصی پا گیا اور اس کے تقاضائے معصیت مغلوب ہو گئے، وہ بالغ ہے. دیکھا آپ نے کہ یہ ہے بالغ ہونے کی تعریف. سبحان. نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا، خلق اطفالند جز مست خدا. اور وہ بالغ ہی نہیں ہے جو خواہشات نفس سے مغلوب ہے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر بالغ ہو اور 50 سال کا بڈھا ہو، وہ نابالغ ہے. تمام مخلوق بچے ہیں سوائے مست خدا کے. یعنی جس نے خدا کو پہچان لیا اور اس کی فرما برداری کر لی، یہ تو ہے بالغ عقل مند، اور باقی سب جو ہے نابالغ. جو خدا تعالی کے مست ہیں وہی بالغ ہیں، اور جو خدا تعالی کے مست اور عاشق نہیں ہیں، اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں، وہ نابالغ بچے ہیں. نابالغ آدمی مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے، مٹی کے کھلونوں کو دیکھ کر واہ واہ کرتا ہے. اسی طرح یہ حسن فانی کے کھلونوں کو دیکھ کر واہ واہ کرتا ہے. جب جوانی چلی گئی تب آہ آہ کرتا ہے، کیونکہ بھائی جوانی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اگر اس کو ضائع کر دیا تو پھر اس جوان کی جوانی ختم اور بڑھاپا بھی ختم، بڑھاپا بھی پریشان گزرتا ہے. تو بڑھاپے میں بھی پھر یہ آہ آہ کرتا ہے، کیونکہ جوانی کو برباد کرنے کے نقصانات اس کو ادھیڑ عمری میں پتہ چلنے شروع ہوتے ہیں. جوانی میں تو طاقت خوب ہوتی ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہو رہا، لیکن جیسے جیسے عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے، 25-30 سال کا پہنچتا ہے، تو جو عادی ہوتا ہے جوانی صحت خراب کرنے کا، تو اس کو پھر نقائص کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں تو بالکل ہی پھر. تو فرمایا کہ اسی طرح یہ حسن فانی کے کھلونوں کو دیکھ کر واہ واہ کرتا ہے. بلکہ یہاں سے پڑھتا ہوں کہ نابالغ آدمی مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے. جیسے حضرت نے ایک دفعہ سنایا تھا نا کہ مولانا رومی نے ایک شعر فرمایا تھا کہ بچے جو ہیں وہ آٹے کے شیر اور آٹے کے اونٹ اور آٹے کے گھوڑے جو ماں روٹی پکاتی ہے، تو اس سے ضد کرتے ہیں اور اس پہ لڑائی کرتے ہیں. بچہ کہتا ہے مجھے شیر چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے شیر چاہیے، حالانکہ وہ آٹے کا ہے، ابھی اس کی روٹی پکے گی اور پیٹ کرنے والا بن جائے گا. تو کوئی آدمی کتنا بیوقوف کہے گا اس کو کہ یہ کس چیز کے اوپر لڑا ہے. بڑا آدمی ہنسے گا کہ یہ مٹی کے کھلونوں پہ اور آٹے کی چیز کے اوپر یہ بچے کیسے لڑ رہے ہیں. تو ہمارا وہی حال ہے کہ ہم مٹی کی چیزوں کو، جو دنیا کی فانی چیزیں ہیں، ان کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں اور ان کے لیے کتنی جد و جہد کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ مٹی کے کھلونوں کو، نابالغ آدمی مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے، مٹی کے کھلونوں کو دیکھ کر واہ واہ کرتا ہے. اسی طرح یہ حسن فانی کے کھلونوں کو دیکھ کر واہ واہ کرتا ہے. جب جوانی چلی گئی تب آہ آہ کرتا ہے. تو نابالغ ہونے کی علامت یہی ہے کہ اس کو آہ آہ کرنا پڑتا ہے، اور حسن فانی کے کھلونوں میں اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، اور سوائے پچھتانے کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. انتظامی امور میں مشورہ دینے کی شرط. اب بتاؤ میں نے بالغین کے ساتھ اپنی عمر گزار دی تو میں نابالغوں کی بات کیسے مانوں؟ ہاں واہ 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 واہ. اب بتاؤ میں نے بالغین کے ساتھ اپنی عمر گزار دی تو میں نابالغوں کی بات کیسے مانوں؟ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ بالغین کے بھی استاد تھے. ان پر اللہ کی محبت اس قدر غالب تھی کہ کچھ نہ پوچھو. مشورہ دینے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، لیکن بالغین کو نابالغ لوگ سمجھانے لگیں تو کیا ہوگا؟ نابالغ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم مشورہ دینے کے قابل ہی نہیں. میں کہتا ہوں غور سے سن لو، نابالغ آدمی یعنی جو ہوائے نفس سے مغلوب ہے اور سنت و شریعت کا پابند نہیں، وہ مشورہ دینے کا اہل نہیں ہے. سمجھ گئے؟ نابالغ آدمی جو ہوائے نفس سے مغلوب ہے، نابالغ تو وہی ہے نا جو ہوائے نفس یعنی خواہشات نفسانی سے مغلوب ہے اور سنت و شریعت کا پابند نہیں، وہ مشورہ دینے کا اہل نہیں ہے. اور جو اہل ہے وہ انتظامی امور میں مشورہ دے سکتا ہے، مگر یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ مشورہ واجب العمل نہیں ہے. دل میں سمجھ لے کہ میں نے مشورہ دے دیا، اب جو ان کی سمجھ میں آئے وہ کریں، مجھے اس سے سروکار نہیں. اگر اس کا مشورہ قبول نہ کیا جائے تو نہ شکایت ہو، نہ غیبت ہو، نہ تنقید کرے، اس قسم کے الفاظ بھی کبھی زبان پر نہ آئے. خصوصاً شیخ کا معاملہ تو بہت نازک ہے، اگر اس سے بدگمانی ہو گئی یا اعتراض پیدا ہو گیا تو ناقابل تلافی نقصان پہنچے، ناقابل تلافی نقصان. اللہم صل. میں نے ایک شعر میں تحریف کی تھی، تحریف ایسی کہہ رہا ہوں مذاق میں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے شعر فرمایا تھا کہ تیرے صدقے میں اسے چشم بصیرت ہوا تھا، آہ عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں. تو میں نے حضرت کو سنایا، میں نے کہا حضرت مجھے یوں دل میں آ رہا ہے یہ شعر، تو حضرت نے پسند فرمایا. میں نے کہا کہ تیرے صدقے میں اسے چشم بصیرت ہوا تھا، آہ عشرت کو بھی اب تک تو نے پہچانا نہیں. تو ہمارے حضرت والا جو ہیں بہت بڑی چیز ہے ماشاء اللہ، بہت بڑی چیز. فقیہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں. ایک اصطلاحی عالم ہوتا ہے کہ بھائی اس نے درس نظامی پڑھا ہوتا ہے، سند یافتہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یا سند ام اللہ سند لہو، جو مناجات مقبول میں ہے نا کہ اصل تو سند اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ دنیاوی سرٹیفکیٹ جو ہے یہ تو اپنی تسلی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اصل تو بات جب ہے جب اللہ راضی ہو جائے اور جو علم حاصل کیا اس کو نافع بنائے، یعنی اس پہ عمل نصیب ہو جائے. تو باقاعدہ عالم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے بخاری شریف بھی پڑھی ہے، مشکاۃ شریف بھی پڑھی ہے، اور بھی چیزیں پڑھی ہیں، عربی کے اشعار بھی کہتے ہیں حضرت، آپ نے دیکھا ہوگا نا آپ گینہ محبت میں، اور اس خوبی سے فرمائے ہیں کہ مثنوی کے وزن پہ، اور حضرت کی اپنی مثنوی فارسی میں چل رہی ہے، اور اس کے درمیان بھی درمیان میں اشعار عربی کے آئے، وہ بھی مثنوی کے وزن پہ. ایک معمولی بات ہے کیا؟ آپ بتائیں کہ ایک آدمی تو ایک شعر جیسے وہ فیروز صاحب بتاتے رہتے نا کہ وہ اس میں ناپو تو ناڑا جو ہے وہ ناڑے جیسا لمبا، ایک مصرع اور ایک مصرع دوسری لمبائی کا، تو وہ آزاد ہے بھائی جو دل چاہے گائے، کوئی شاعر کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہوتی. لیکن جو ہے وہ جب آدمی ایک یعنی اشعار ایسے اللہ کی محبت کے، اور اسی کے درمیان جو ہے یہ عجیب، میں کہتا ہوں یہ بھی حضرت کے بھی الہامی اشعار ہیں. حضرت میر صاحب کے اشعار جو ہیں وہ جو اشعار ہیں نا کہ اللہ تعالی کی محبت میں کہ جو دم بھر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے، ہے نا، تو یہ کیسی بات ہے؟ یعنی یہ جیسے حضرت بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ والے سے اللہ تعالیٰ خود اپنا مقام کہلوا دیتے، تو یہ بھی حضرت کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کہلوا دیا حضرت، کہ حضرت کا بھی وہی مقام ہے کہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں. اور آپ سب ماشاءاللہ سب حضرت کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ جہاں ذرا سی خلاف شریعت بات ہوتی ہے فوراً حضرت نکیر فرما دیتے ہیں، کبھی ڈانٹ سے، کبھی پیار سے، کبھی محبت سے، کبھی آہستہ سے، کبھی زور سے، تو فوراً ہی حضرت خلاف شریعت بات برداشت نہیں کرتے. کتنی ہو ہا ہو رہی ہوتی ہے، ہم لوگ چیخ پکار کر رہے ہوتے ہیں، مزاح ہو رہا ہوتا ہے، عجیب طبیعت ہے حضرت کی. کہ حضرت جو ہے، جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج مبارک تھا کہ اپنے عاشقین کے بغیر حضرت کو چین نہیں آتا، وہی حضرت کا مزاج بھی ہے. اکیلے کھانا کھانا پسند نہیں فرماتے، دوست احباب ہوں میرے تو ورنہ اس کے بغیر جی نہیں لگتا. اب کبھی اگر کھانا ہوتا ہے تو تم بھی آ جانا بھائی، تم بھی آ جانا بھائی، تم بھی. اب جو دنیا دار ہیں وہ ہم جیسے، وہ سوچتے ہیں کہ اللہ میاں کیسے ہوگا پورا، اور وہ سب کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے. طبیعت کو عقل، طبیعت پر عقل کو اور عقل پر شریعت کو غالب رکھو. میرے جتنے مالدار دوست ہیں اور چندہ دیتے ہیں ان کو میری طرف سے مبارکباد ہے اور مبارکبادی کا اعلان ہے، لیکن اپنے مشورے کو درجۂ عمل میں لانے کا انتظار کبھی نہ کرے. یہ مشورہ دینا قرآن پاک کی آیت سے مستند ہے، لیکن مشورہ واجب العمل نہیں ہے، یہ بھی قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے مشورہ دیا ہے اس پر واجب ہے کہ حشاش بشاش رہے اور ظاہر کر دے کہ میرے مشورے پر عمل نہ کرنے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے. یہ بھی دیکھو ایک ادب ہے کہ کبھی ہم یہ مشورے پر عمل نہ ہو تو چلو ہم اعتراض تو نہیں کر رہے، لیکن اگر ہم منہ بنائے کھڑے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اعتراض ہے، کہیں چھپا ہوا ہے. تو فرما رہے ہیں یہ ادب کہ شیخ پر ظاہر بھی کر دے اپنی بشاشت سے، خوشی سے ظاہر کر دے کہ آپ کے مشورہ پہ عمل نہ کرنے سے میری طبیعت پہ کوئی ناگوار اثر نہیں ہے، میں خوش ہوں، آپ سے راضی ہوں، خوش ہوں. یہ بھی ایک ادب سکھا دیا. اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر عقل کو مغلوب اور طبیعت کو حاکم بنانا ہے. عقل کو طبیعت پر غالب رکھو اور عقل پر شریعت کو غالب رکھو. جو شخص عقل پر شریعت کو غالب رکھے گا اس کو انشاءاللہ کوئی وسوسہ نہیں آئے گا. یہ بہت قیمتی جملہ ہے. مشورے کے خلاف ہونے کے باوجود طبیعت کو ویسے ہی راضی رکھتا ہے تو خدا کے یہاں اس کا اجر مستند ہے. یہ سب چیز جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، یہاں شیخ کی معیت میں جو ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے اس کو اگر کوئی فضول سمجھے نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہاں کچھ ملے گا نہیں. یاد رکھو، شیخ ہنسائے اس کو بھی عبادت سمجھو، رلائے اس کو بھی عبادت سمجھو، خاموش بیٹھے اس کے ساتھ بیٹھنا عبادت سمجھو. ہائے ہائے، مشورے کے خلاف ہونے کے باوجود طبیعت کو ویسے ہی راضی رکھتا ہے تو خدا کے یہاں اس کا اجر مستند ہے، کیونکہ طبیعت پر عقل کو اور عقل پر شریعت کو غالب رکھتا ہے. اصل چیز یہی تو ہے، شریعت کو غالب رکھ. بس یہ فارمولا بتا دیا، اگر آپ اس فارمولے پر رہیں گے تو کبھی ضائع نہیں ہوں گے اور شیطان کبھی برباد نہیں کر سکے گا. کیا وقت ہوں گے؟ آنے والے ہوں گے انشاءاللہ. مشورے پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہوں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ارشادات ہیں، ہم نہیں جانتے کہ عقل کیا چیز ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، بس چپ چاپ دم دبا کر بیٹھو، اگرچہ دم نہیں ہے مگر دم دبا سکتے ہیں. کیسے دبا سکتے ہیں؟ کہ خاموش رہیں اور طبیعت کو عقل پر اور عقل پر شریعت کو غالب رکھیں اور ہنستے بولتے رہیں. تعلقات پہلے جیسے ہی خوشگوار رہیں، ذرہ برابر بھی فرق نہ آنے پائے، اور اگر دل جل رہا ہو کہ میرے مشورے پر عمل نہیں کیا تو کام خراب ہو گیا، اور اگر میرے مشوروں پر عمل کرتا تو اس طرح نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ یہ نفسانیت ہے اور اسی وجہ سے یہ ملول خاطر ہوا، ایسا کرنے سے اس کی طبیعت اس کی عقل پر غالب آ گئی اور یہ کہہ بھی دیا کہ میرے مشورے پر عمل نہ کر کے آپ نے مجھ کو غمگین اور رنجیدہ کیا۔ رنجیدگی ظاہر کرنا، منہ پھلانا، غصہ کرنا یا لوگوں کو ڈانٹنا سب شریعت کے خلاف ہے۔ پانچ جمادی الثانی 1423 ہجری مطابق 14 اگست 2002 ٹی آر ایف ہسپتال کے افتتاح کے موقع پر نصیحت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ اس وقت کا بیان ہے جب حضرت والا کو فالج ہو چکا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم الابدان اور دوسرا علم الادیان۔ علم الابدان جس کی بنیاد پر یہ میڈیکل سینٹر قائم ہوا ہے، یہاں بدن کی بھی حفاظت رہے گی اور دین کی بھی حفاظت رہے گی۔ علم الابدان علم الادیان کے تابع، ادیان دین کی جمع ہے، کیونکہ علم الابدان اگر علم دین کے تابع نہ ہو تو وہ آخرت میں وبال ہے، کیونکہ جس کام کا نتیجہ مرنے کے بعد اچھا نہ ہو وہ کام بالکل بیکار ہے۔ یہاں دنیا میں بہت واہ واہ ہوئی اور مرنے کے بعد پٹائی شروع ہو گئی، تو ایسا کام کس کام کا ہے؟ علم وہ ہے جو دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت دے۔ ہر جگہ علم الادیان قائم ہو رہے ہیں، بہت کم ایسا ہے کہ علم الادیان اور علم الابدان۔
حضرت والا کی طبیعت کچھ ناساز تھی ایک بار تھوڑی، میں نے عرض کیا کہ زوالا مجلس کا وقت تھا کہ آج بیان نہ کیجیے اور آرام فرمائے. زوالا نے فرمایا کہ شیخ کی ایسی محبت کہ جس سے دین کے کام کو پسے پش ڈال دے، یہ مناسب نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالی کی محبت پہ اس کو غالب کرنا ہے. شیخ کی ایسی محبت کہ دین کے کام کو پسے پش ڈال دے. اور اس نے فرمایا یہ تو تھوڑا سا بخار نزلہ ہو گیا، صحابہ نے تو دین کی خاطر اپنا خون بہایا، ہم اپنا پسینہ بھی نہ بہائیں. اور جبکہ اسی لیے مجھے یہ تھا جب میں سو جاتا ہوں طبیعت ناساز ہو، کوئی خدا نخواستہ خاص ایسی بات ہو اس سے وہ ہوگا، اندیشہ ہو کہ دل کی تکلیف ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے پھر اس وقت نہ اٹھائے. اب جب طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ، کوئی میں خود بھی جاگ رہا ہوں کوشش کر کے، اس کے بعد ذرا سی آنکھ لگ گئی، اب ان لوگوں کو کہا کہ سونے دو. تو آج سے میں نے کہہ دیا مجھے وقت پہ اٹھائیں، نماز کا وقت ہو اس وقت بھی اگر میں سو رہا ہوں تو اس وقت بھی اٹھائیں. اگر سزا سی آنکھ لگنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ نیند ہو رہی ہے یا مستقل سو رہا ہے. جس دن ایسا ہوگا زیادہ نیند کا مجھے ضرورت ہوگی میں خود ہی کہہ دوں گا کہ آج مت اٹھانا. لیکن یہ کہ اس کی کرنا ساڑھے سات بجے تک تو بیچ میں آنکھ لگ گئی، وقت نکل گیا انہوں نے اٹھایا، اور اس کے بعد ساڑھے سات بجے تک تو میں جاگ ہی رہا تھا جب یہاں تک کہ وہ ڈائلسس ختم ہونے والا تھا، انہوں نے گلوز پہن کے اس میں شاید سوئی بھی نکال دی تھی، تھوڑی سی آنکھ لگی، اب وہ سوتے ہی اٹھایا ہی نہیں کسی نے. جبکہ کوئی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ جس میں دین کی کتاب کو پسے پش ڈال دو اور یہ اس کو اس کی محبت میں اس کو شیخ کی محبت کو آگے کر دو، دین کی پیچھے کر دو، یہ تو ٹھیک نہیں. جبکہ وہ خود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب طبیعت ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اس کو خود ہی اپنے اس کا معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت مناسب ہوگا یا نہیں اٹھانا. آج اب ان سے بتا دیا کہ مجھے وقت پہ اٹھا دیں گے، اب یا تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ نہ میں بیٹھا رہوں، اس میں اور سکن ہو جائے گی، اس میں مشکل بھی ہوگا. مجھے بہت آج افسوس ہوا کہ جب اتنی دیر تک جاگتا بھی رہا اور اس کے عین وقت کے اوپر پھر نو بجے پونے نو بجے آپ کے لیے. لہذا آئندہ جو ہے مجھے کوئی اگر میں سو جاؤں تو مجھے اٹھاؤ اس کے اندر. حضرت والا نے خود فرمایا تو یہ بات بارہا ایک دفعہ اسفار میں بھی حضرت صاحب طبیعت ناساز رہتی تھی, اس کے باوجود بھی اسفار کبھی مجلس کو ناغہ نہیں کرتی تھی, کسی نہ کسی صورت سے بہت ہی تیز بخار تھا, 104 بخار تھا. اس وقت بھی اسفار تشریف لائے جو کل میں نے بتایا تھا, اور ایک جملہ فرما کے چلے گئے, یا تو گناہ چھوڑ دو یا مجھے قتل کر دو. ٹھیک ہے,
یہ خزائن معرفت و محبت جس سے پڑھ کر ابھی سنایا جا رہا تھا, حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے 46 برس پہلے کے ملفوظات. مشورے پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہوں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ارشادات ہیں, ہم نہیں جانتے کہ عقل کیا چیز ہے, شریعت کا حکم یہ حکم ہے, شریعت کا یہ حکم ہے, بس چپ چاپ دم دبا کر بیٹھو, اگرچہ دم نہیں ہے مگر دم دبا سکتے ہیں. کیسے دبا سکتے ہیں؟ کہ خاموش رہیں. کیسے دبا سکتے ہیں؟ کہ خاموش رہیں اور طبیعت کو عقل پر اور عقل پر شریعت کو غالب رکھیں اور ہنستے بولتے رہیں, تعلقات پہلے جیسے ہی خوشگوار رہیں, ذرہ برابر بھی فرق نہ آنے پائے. اور اگر دل جل رہا ہے کہ میرے مشورے پر عمل نہیں کیا تو کام خراب ہو گیا, اگر میرے مشوروں پر عمل کرتا تو اس طرح نہیں ہوتا, تو سمجھ لو کہ یہ نفسانیت ہے اور اسی وجہ سے یہ ملول خاطر ہوا. ایسا کرنے سے اس کی طبیعت اس کی عقل پر غالب آ گئی اور یہ کہہ بھی دیا کہ میرے مشورے پر عمل نہ کر کے آپ نے مجھ کو غمگین اور رنجیدہ کیا. رنجیدگی ظاہر کرنا, منہ پھلانا, غصہ کرنا یا لوگوں کو ڈانٹنا سب شریعت کے خلاف ہے. پانچ جمادی الثانی 1423 ہجری مطابق 14 اگست. پانچ جمادی الثانی 1423 ہجری مطابق 14 اگست 2002. پی آر ایف ہسپتال کے افتتاح کے موقع پر نصیحت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. ارشاد فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں, ایک علم الابدان اور دوسرا علم الادیان. علم الابدان جس کی 2002
والا بیمار ہو گئے تھے، اس 46 برس پہلے والے ملفوظات تو ختم ہو گئے پہلے، یہ تو اسی زمانے کی ہیں سن 95 سے، اور یہ جب یہ جو اس وقت ملفوظ سنایا جا رہا ہے، یہ ہسپتال جو سندھ بلوچ کا مولانا مدد صاحب نے قائم کیا تھا، اس وقت حضرت والا نے حضرت کو لے گئے تھے اسی بیماری کی حالت میں، اس وقت بیان فرمایا تھا، یہ بیماری کی حالت کا بیان 2002 کا.
ارشاد فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم الابدان اور دوسرا علم الادیان. علم الابدان جس کی بنیاد پر یہ میڈیکل سینٹر قائم ہوا ہے، یہاں بدن کی بھی حفاظت رہے گی اور دین کی بھی حفاظت رہے گی. علم الابدان علم الادیان کے تابع ہے، کیونکہ علم الابدان اگر علم دین کے تابع نہ ہو تو وہ آخرت میں وبال ہے، کیونکہ جس کام کا نتیجہ مرنے کے بعد اچھا نہ ہو وہ کام بالکل بیکار ہے. یہاں دنیا میں بہت واہ واہ ہوئی اور مرنے کے بعد پٹائی شروع ہو گئی، تو ایسا کام کس کام کا ہے؟ علم وہ ہے جو دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت دے. ہر جگہ علم الادیان قائم ہو رہے ہیں، بہت کم ایسا ہے کہ علم الادیان اور علم الابدان کا جوڑ ہو. دیوبند میں اس کا اہتمام کیا گیا تھا کہ علم الادیان کے ساتھ ساتھ کچھ علم الابدان کا بھی انتظام تھا. ہر کام میں آخرت کو دیکھنا چاہیے، جو کام یا قدم اٹھائے سب سے پہلے آخرت کو دیکھے کہ ہماری آخرت اس سے بنے گی یا بگڑے گی. ایسا کام کرنے والا عقل مند آدمی ہے. عقل کی بین الاقوامی تعریف یہ ہے کہ انجام پر نظر رکھے، چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو، سب میں یہی دیکھنا ہے کہ اس کام کو کرنے سے ہمارا آخرت میں کیا بنے گا، اس کام کے بعد ہماری آخرت بنے گی یا بگڑے گی. اگر ہم اپنی نیت درست کر لیں تو دنیا بھی ہماری دین ہو جائے گی. اگر ہم نیت درست کر لیں کہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں گے، دوسروں کو دیندار بنائیں گے اور اللہ سب کو دیندار بنائے، تب سمجھ لو کہ ایسا کام اچھا ہے. ایسا کام اچھا نہیں ہے کہ آپ یہاں دنیا میں تو بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر آخرت میں آپ کو کچھ نہیں ملا. ہر کام میں دیکھنا ہے کہ یہ مطلوبہ کام آخرت کے لیے بھی ٹھیک ہے یا نہیں، مگر دونوں میں نیت درست ہو. علم الادیان کے ساتھ اب یہاں علم الابدان کا بھی انتظام ہو رہا ہے.
ادیان جمع ہے دین کی، مقصد علم دین، اور علم الابدان بدن کی جمع ابدان ہے، یعنی بدن کے متعلق جو معلومات ہیں، یعنی روحانی معلوم جو روحانیت کی چیزیں ہیں وہ ہے علم دین سے متعلق ہے، اور جو بدن سے متعلق ہیں وہ مادی چیزیں ہیں. تو فرمایا کہ دین کے ساتھ ساتھ یہاں بدن کے کا بھی انتظام ہو رہا ہے، اس کی خدمت کا، لیکن وہ بدن کی جو خدمت ہو وہ دین کے تابع ہو تب تو مقبول ہے، اور اگر وہ اس کے تابع نہ ہوئی، مثلا یہ کہ میڈیکل سینٹر قائم کر لیا اور نرسیں بھی رکھنی اور کوئی پردے کا انتظام نہیں اور کچھ جو ہے کوئی شریعت کا پاس نہیں، گناہ یہ تو بجائے اس کے نفع کے اس پہ پکڑ ہو جائے گی کہ قانون شریعت کو اور دین کو تم نے غالب نہیں رکھا، اور دنیا کے بدن کے جو فلاح تھی اسی پہ نظر گئی. تو بدن کو تو فلاح دوسروں کو مل سکتی ہے، لیکن جو اس کا قائم کرنے والا ہے اور اس کو چلانے والا ہے اس کی پکڑ ہو جائے گی. اس لیے اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کہ نیت کو درست کر لو اور عمل جو ہے وہ تو علم دین کو غالب رکھو، علم دین کے مطابق کتابیں رکھو، تمام جو کچھ خدمات کا کام ہو رہا ہے، چاہے وہ بدن کی خدمت ہو یا خود دین کی خدمت کے لیے بھی نیت کی درستگی کی ضرورت ہوگی. اگر نیت کی درستگی نہیں ہوگی تو دین کی خدمت بھی قبول نہیں ہوگی.
ہر کام میں دیکھنا ہے کہ یہ مطلوبہ کام آخرت کے لیے بھی ٹھیک ہے یا نہیں، مگر دونوں میں نیت درست ہو۔ علم الادیان کے ساتھ اب یہاں علم الابدان کا بھی انتظام ہو رہا ہے۔ اگر یہاں دین سیکھیں تو اللہ کے لیے سیکھیں، اور علم الابدان میں بھی نیت درست ہو کہ بدن کی خدمت کریں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اگر اللہ ایسی خدمت سے ناراض ہوتا ہے تو ایسی خدمت سے باز آ جاؤ۔ ہر صورت سے ہمارا مقصود آخرت ہے، لہذا ہر طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ہماری آخرت بھی صحیح ہے یا نہیں۔
ہمارا مقصود، حضرت نے فرمایا کہ چھوٹا سا جملہ ہے، ہر خدمت سے ہمارا مقصود آخرت کیا ہے، آخرت کی فلاح ہے، دنیا کی وہ نہیں۔ اس لیے جو چیز آخرت کے لیے مفید ہے، جو خدمت آخرت کے لیے مفید ہے، اس کی تو اجازت ہے، اور جو آخرت میں تباہ کرنے والی ہے اس کو وہ ایسی خدمت جو ہے وہ مردود ہے، بالکل بے فائدہ ہے، اس کو قابل ترک ہے۔ اسی لیے اس کو فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسی جو میڈیکل سینٹر قائم ہو رہا ہے، یہ شریعت کے مطابق وہ پردے کا انتظام ہو، اور جو آج کل خرابیاں ہیں وہ نہ ہو، مردوں کا الگ انتظام پر عورتوں کا الگ انتظام، عورتوں کو صرف عورتیں دیکھیں، مردوں کو مرد دیکھیں۔ تو اس طرح جو کہ وہ ہوگا تو وہ نافع ہے آخرت کے لیے، وہ اس میں آخرت کی فلاح ہے، اور اگر ان چیزوں کا لحاظ نہ کیا تو وہ فلاح کی بجائے ہلاکت ہے، آخرت کی تباہی۔
لہذا یہ قاعدہ کلیہ ہے، جو قدم اٹھائیں اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ جس کام سے اللہ ناراض ہو اس کام سے آپ بھی راضی نہ ہو، جس کام سے اللہ ناراض ہو اس کام سے آپ بھی راضی نہ ہو، جس کام سے اللہ راضی ہو اس سے آپ بھی راضی ہوں۔ لہذا اپنی آخرت کو مقدم رکھیے، جو کام بھی کیجئے یہ دیکھیے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر ناجائز ہے تو ہم ہرگز نہیں کریں گے، مر جانا پسند کر لیں گے، لیکن ناجائز کام نہیں کریں گے۔ دیر سویر سب کو مرنا ہے، لاکھ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہوں، ڈاکٹر خود کیوں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، دل کے ڈاکٹر بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال مسلمان کو ہر قدم پر یہی سوچنا چاہیے کہ ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں کیا ہمارا مولا اس سے راضی ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھو کہ دنیا کا فائدہ ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے اس پر نظر جائے کہ اللہ کو پسند بھی ہے یا نہیں۔ دنیا تو تعریف کرے گی، اس کو فائدہ پہنچے گا، لیکن وہ انسان بے وقوف ہے جو دنیا کی تعریف کو اہمیت دے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کو معمولی سمجھے۔ بس یہ ہسپتال اس بنیاد پر قائم ہو رہا ہے کہ سب کام شریعت کے مطابق ہوں، عورتوں کو عورتیں دیکھیں گی، مردوں کو مرد دیکھیں گے۔ اس لیے ہم کو خوشی بھی ہے۔ اب اس کے بعد دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس نیت سے بنایا ہے اس نیت کے مطابق کام لیں۔ اے اللہ، اس ادارے میں علم الادیان تو تھا ہی، اب علم الابدان بھی اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اور اپنی مرضی کے مطابق سب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اپنی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہ اٹھنے دیجئے، ہر قدم آپ کی مرضی کے مطابق اٹھے۔ ہم کو زندگی بھی عزیز ہے، اور آپ کی مرضی کے خلاف زندگی موت ہے۔ جس بات سے آپ ناخوش ہوں اس کے بدلے ہم کو موت عزیز ہے۔ ایک روز مرنا تو ہے ہی، ایسی زندگی لعنتی زندگی ہے جو اللہ کو ناراض کرے۔ اتنا ہی کماؤ جس میں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں، اور اتنا ہی رفاہی کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں۔ اگر علماء کرام بتاتے ہیں کہ فلاں کام میں فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کام سے اللہ ناراض ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ موت کو قبول کر لو۔ موت سے کیوں گھبراتے ہو، ایک دن تو جانا ہی ہے، لاکھ انتظام کر لو، لیکن جو دنیا میں آیا کیا وہ جانے سے بچ گیا؟ دیر سویر سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرما لے، اپنی رحمت سے کچھ کوتاہیاں ہوں تو اس کو معاف فرما دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
والی کا میسج آیا تھا، کل چھٹی بھی ہے، خواتین بہت خوشی سے دیر تک بیٹھنے کے لیے
دعائے صلات حاجت کی عجیب عاشقانہ تشریح۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نظروں کو مجاری قضا کی طرف متوجہ کیا ہے، یعنی جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں عطاؤں کے، سزاؤں کے، وہاں نظر رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ لہذا حکیم الامت تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ من ينظر الى مجارع القضاء لا يفنی ایامه فی مخاصمۃ الناس، یعنی جس کی نظر مجاری قضاء پر ہوتی ہے وہ لوگوں کے لڑائی جھگڑے میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا۔ مجاری قضاء کے معنی ہے جہاں سے فرمان جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فوراً معاف کر دیا کیونکہ ان کی نظر مجاری قضاء پر تھی، لہذا فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر کوئی الزام نہیں، حالانکہ دل میں سمجھ رہے تھے کہ وہیں سے سب کچھ ہوا ہے جو ہونا تھا۔ خواجہ صاحب کا شعر یاد آیا، نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے، نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے، مبارک کسی کی دل آزاریاں ہیں، مبارک کسی کی دل آزاریاں ہیں۔ اور جو شخص مجاری قضاء پر نظر نہیں رکھتا وہ ہمیشہ انسانوں سے لڑتا ہے کہ اس نے ہمیں یوں کہہ دیا، اس نے ہمیں یوں
کہا۔ دیجیے مجاری معنی جاری ہونے کی جگہ اور قضاء معنی فیصلہ، یعنی جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جہاں سے جاری ہوتے ہیں، یعنی عرش اعظم سے اس کے لیے، یعنی جو کچھ مقدر میں لکھ دیا گیا وہ یہاں نہیں بلکہ وہ عالم غیب سے آ رہا ہے، عالم آخر سے اس کا تعلق ہے، تو فیصلے جاری ہونے کی جگہ وہاں سے ہے۔ اس لیے جس کی نظر یہ ہوتی ہے کہ یہ جو دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ فیصلہ وہاں کا ہے، تو ہر مصیبت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، ہر تکلیف اس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جس کی نظر صرف یہ ہوتی کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا اور یہ ایسا نہ ہوتا ایسا ہو جاتا، تو زمین تک ہی نظر رہتی ہے اور تدبیر اور اسباب تک ہی نظر رہتی ہے تو پریشان رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کیونکہ ہم جیسے کہ حضرت والے نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج یہ دن تم پہ کوئی الزام نہیں ہے، حالانکہ سب جانتے تھے انہوں نے ہی میرے ساتھ ایسا کیا تھا، مگر ان کو معلوم تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جو انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کے کون اللہ کا عارف ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حکمت جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اس لیے آپ مطمئن رہے اور سب معافی ان کو معاف کر دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ستایا گیا، لیکن جب آپ فاتح ہو کر مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے تو ایک انگریز مصنف لکھتا ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ اس طرح داخل نہیں ہوا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، جس سے معلوم ہوا کہ آپ بادشاہ نہیں تھے، نبی تھے۔ جس وقت آپ مکہ شریف میں آپ کی اونٹنی داخل ہو رہی تھی تو آپ کا سینہ مبارک اس کے کجاوے سے لگ گیا تھا، عبدیت کے غلبے سے، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بالکل پست ہو کے داخل ہوئے، اور جتنے بھی مخالفین تھے سب کو معاف فرما دیا، جتنے بھی جان لیوا جنہیں جانے لی تھی، تو یہاں تک فرمایا کہ جو عمر بھر لڑائی کی حضرت ابو سفیان جو اس وقت کافر سے آخر میں مسلمان ہوئے فتح مکہ پر، صحابی ماشاءاللہ خوش قسمت سے صحابی ہو کے جنس گئے, اور صحابہ کا درجہ ایسا ہے کہ کوئی دنیا کے بڑا سے بڑا ولی, بڑے سے بڑا ولی بھی ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی معافی ہے. تو ہر حال کے دشمن سے بہت پھر آپ نے ان کو ایک بڑے ٹیلے پہ کھڑا کر دیا, اور وہ انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے اور ایک لاکھ کا, تو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, کہنے لگے یہ تو بادشاہت ہے. بادشاہ ایک صحابی نے کہا کہ بیوقوف یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے, کوئی بادشاہ اس شان سے داخل ہوتا ہے قتل عام کرتا ہے, اور نبی جو ہے سب کو معاف فرماتا ہے.
اور جو شخص مجاری قضاء پر نظر نہیں رکھتا وہ ہمیشہ انسانوں سے لڑتا ہے کہ اس نے ہمیں یوں کہہ دیا, اس نے ہمیں یوں کہا. ارے انسانوں سے کیا لڑتے ہو, مجاری قضاء پر نظر رکھو, جہاں سے قضاء جاری ہوئی اس سے رجوع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم یا پریشانی آتی تو آپ صلاۃ حاجت پڑھتے, لہذا جب کوئی غم یا پریشانی آئے تو پہلے دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں, پھر حمد و ثنا کریں, جیسے سورہ فاتحہ یا تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, پھر درود شریف پڑھیں, پھر یہ دعا پڑھیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, والحمد للہ رب العالمین, اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم, لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہمّا الا فرجته ولا حاجة ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. ترجمہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو حلیم و کریم ہے. حلیم وہ ذات ہے جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے, اور کریم وہ ذات ہے جو بدون استحقاق اور قابلیت عطا کرے. پاک ہے اللہ جو عرش اعظم کا رب ہے, ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. اے اللہ, میں سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کے موجبات کا, اور آپ کی مغفرت کے ارادوں کا, اور ہر نیکی کے مال غنیمت کا, اور ہر برائی سے سلامتی کا. ہمارے کسی گناہ کو نہ چھوڑیے مگر بخش دیجئے, اور نہ ہمارا کوئی غم باقی رکھیے مگر اس کو دور فرما دیجئے, اور ہماری ہر حاجت کو جس سے آپ راضی ہوں اس کو پوری کر دیجئے. اے ارحم الراحمین. ہر دعا کے قبل اور بعد درود شریف کا پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قوی ذریعہ ہے. اس دعا کا شروع کا جملہ دیکھیں. لا الہ غیر اللہ سے نفی سکھلا دی, لا الہ غیر اللہ سے نفی سکھلا دی کہ پہلے غیر اللہ سے دل کو کاٹو, پھر ہر طرف الا اللہ ہی الا اللہ پاؤ گے. پھر حلیم سکھلایا کہ حلیم وہ ذات ہے الذی لا يعجل بالعقوبہ, جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے, یعنی کس سے مانگ رہے ہو جو ہم سے بدلہ نہیں دیتا. پھر کریم سکھلایا کہ کریم جو ہم سے بدلہ نہیں لیتا. الذی لا يعجل بالعقوبہ, جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے, یعنی کس سے مانگ رہے ہو جو ہم سے بدلہ نہیں لیتا. پھر کریم سکھلایا کہ کریم الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ. حلیم اور کریم سکھلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگاروں کی مایوسی کو دور کر دیا کہ کیوں مایوس ہوتے ہو, تمہارا پالا ایسے مالک سے ہے جو تم سے بدلہ نہیں لیتا. اور جو نااہلوں پر ان کی نااہلی کے باوجود عطاؤں کی بارش کرتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کی نظر کو مجاری قضا تک لے گئے۔ کیا لفٹ تھی، کیا راکٹ تھا کہ زمین سے اٹھایا اور عرش اعظم تک پہنچایا۔ واہ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اپنی امت کو تعلیم دے کر زمین والوں کو عرش اعظم تک پہنچا دیا کہ تم مجاری قضا پر نظر رکھو، جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں وہیں سے تمہارا کام بنے گا۔ آگے فرمایا والحمدللہ رب العالمین، اور تعریف کرو تم اللہ کی، کیونکہ مضمون درخواست عرض کرنے سے پہلے بادشاہوں کو کچھ القاب سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے القاب خود ان کے سکھائے ہوئے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام عالم کا۔ آگے ہے اسألوک موجبات رحمتک، ہم آپ سے رحمت کے موجبات کو مانگتے ہیں، یعنی جن اعمال سے آپ کی رحمت ملتی ہے ان کو مانگتے ہیں، یعنی جن اعمال سے عطا ملتی ہیں، جن اعمال سے عطا ملتی ہیں ان کو مانگو، اور جن اعمال سے سزا ملتی ہے ان سے پناہ مانگو۔ وعزائم مغفرتک، اور اپنی بخشش کے عزائم ہمیں عطا کیجئے، یعنی ہمارے عزائم ایسے ہوں جو ہمیں آپ کی مغفرت دلوائیں، نہ کہ آپ کے غضب کا موجب ہوں۔ اس کے بعد ہے والغنیمت من کل بر، اور ہر نیکی کا غنیمت عطا فرمائیے۔ محدث عظیم اللہ علی قاری فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کب ملتا ہے؟ جب جہاد میں فتح ہوتی ہے، یعنی نفس کے جہاد میں ہمیں ایسی فتح دے دیجئے کہ ہر وقت ہم اپنے نفس پر غالب رہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مال غنیمت کی نیکیاں ہمیں ملتی رہیں، یعنی ہم تہجد، اشراق، اوابین، تلاوت اور ذکر میں غرق رہیں، نفس ہم کو سستی میں مبتلا نہ کر پائے، تاکہ ہم فاتحانہ مال غنیمت لوٹتے رہیں۔ مال غنیمت کا لفظ لانے کی وجہ ملا علی قاری نے بتائی کہ مال غنیمت جہاد میں فتح ہونے پر ہو جانے پر ملتا ہے۔ یہاں غنیمت کے لفظ سے نفس پر فتح حاصل ہونے کی بشارت ہے کہ تم اللہ سے مانگو کہ نفس پر مجھے فتح دے دیجئے، ایسا نہ ہو کہ میرا نفس آپ کی نافرمانی میں مبتلا کر کے مجھے آپ کی رحمتوں سے محروم کر دے۔ والسلامت من کل اثم، اور مجھے تمام گناہوں سے سلامتی عطا فرمائیے، کیونکہ جب گناہوں سے محفوظ رہوں گا تو نیکیوں کا مال غنیمت باقی رہے گا اور آپ کی رحمتوں سے محروم نہ ہوں گا۔ اس کے بعد ہے لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ الا یا ارحم الراحمین، آخر میں ہے کہ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے تمام غموں کو دور کر دیجئے، ہماری ہر وہ حاجت جس سے آپ راضی ہوں پوری کر دیجئے۔ اور یا ارحم الراحمین آخر میں لگوایا، اور یہ کیوں لگوایا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی سے پتا چل گیا کہ جب بندہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو ایک فرشتے سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے سے کہو کہ ارحم الراحمین تمہاری طرف متوجہ ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ سبحان واہ آن۔ یہ حدیث پاک ہے، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس وحی کے پیش نظر صلات حاجت کی دعا کے آخر میں یا ارحم الراحمین لگوا دیا، تاکہ ارحم الراحمین کی رحمت میرے امتی کی طرف متوجہ ہو۔ اس نبی رحمت اور اس نبی احسان و کرم پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلات و سلام نازل ہوں، آپ کی شان رسالت کے مطابق اور حق تعالی کی شان رحمت کے شایان شان غیر محدود رحمتیں نازل ہوں۔ لہذا یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی حاجت پیش ہو، کوئی اضطراری کیفیت ہو، تو تین مرتبہ صلات الحاجت پڑھو، کسی مخلوق سے کوئی کام اٹکے تو یہی دعا کرو جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے اسی انداز سے مانگا ہے، خود نبی نے مانگا اور امت کو سکھایا کہ ان الفاظ سے مانگو۔ اب آپ سوچئے کہ ان الفاظ میں کیا معجزہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی میں کوئی حاجت نہیں رکے گی، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو نہ ٹلے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو نہ چھوٹے۔ رو کر تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی دستگیری ہوگی، غیب سے مدد آئے گی، اور جتنی ذلتیں اور خواریاں ہیں اللہ اپنی شان کرم کے شایع نشان ان کی تلافی کرتا ہے۔ جیسے بیٹا اگر باپ کو راضی کر لے اور بیٹے سے کچھ خطائیں ہو گئی ہوں جس سے اس کی ذلت کا چرچا ہو رہا ہو، تو باپ کوشش کرتا ہے کہ میرے بیٹے کی ذلت نہایت اعلی شان سے عزت میں تبدیل کر دی جائے۔ تو اپنے ربا کو جو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی خطاؤں کی ذلتوں کی اپنے شان کرم کے شایع نشان تلافی فرما دیتے ہیں۔ تو اپنے ربا کو جو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی خطاؤں کی ذلتوں کی اپنے شان کرم کے شایع نشان تلافی فرما دیتے ہیں۔ چاہیں تو اس سے کوئی کرامت صادر کرا دیں یا کوئی عظیم الشان کام لے لیں گے جس سے امت قیامت تک اس کا چرچا ذکر خیر سے کرے گی۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سے اتنی عظیم خطا ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وحشی کے ہاتھ سے مسلمہ کذاب کو قتل کروایا۔ اور ملا علی قاری نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت وحشی نے جب مسلمہ کو قتل کیا تو فرمایا کہ قتلت فی جاہلیتی خیر الناس وقتلت فی اسلامی شر الناس، کہ میں نے اپنی جہالت کے زمانے میں یعنی کفر کی حالت میں بہترین انسان کو قتل کیا، وقتلت فی اسلامی شر الناس، اور میں نے حالت اسلام میں اس کو قتل کیا جو انسانوں میں سب سے بڑا شر تھا۔ تلکا بھی تلکا، اس شر کی تلافی میں اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان خیر کا کام لے لیا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہماری آبرو کو کون سوارے گا؟ چلی شوقی نہ کچھ بادے صبا کی، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی۔ شیطان تو ہم سے خطائیں کرا کے ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر ہم ندامت کے ساتھ توبہ کریں تو ہماری زلفوں کو بکھیرنے کے لیے شیطان نے جو ہوائیں چلائی تھیں، اب تعالیٰ ہماری ذلتوں کے بکھرے ہوئے بالوں کو پھر سے سنوار دیتے ہیں۔ سبحان، چلی شوخی نہ کچھ بادے صبا کی، میں کہتا ہوں چلی شوخی نہ کچھ اس بے حیا کی، یعنی شیطان نے تو کوشش کی تھی کہ اس کو ذلیل کر دو، مگر بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی۔ بس یہ عرض کرتا ہوں کہ تین مرتبہ دو دو رکعت پڑھ کر یہ دعا کرو، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے ما من عبد مؤمن لا یخرج من عینیہ دموع الى آخر، یعنی جس بندہ مومن کی آنکھوں سے بوجہ خشیت الہی جو آنسو نکلتے ہیں اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ تو محدث عظیم ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کم سے کم تین آنسو تو گراؤ، کیونکہ حدیث میں جمع کا لفظ دمو آیا ہے اور عربی کا جمع کم از کم تین ہوتا ہے، اس لیے کم از کم تین آنسو کے قطرے تو گراؤ۔ حدیث میں ہے کہ خواہ آنسو مکھی کے سر کے برابر چھوٹے ہی ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا، اور کبھی زمین پر آنسو گراؤ
حضرت والا کا عمل بھی یہی ساتھ زندگی پر، جو سامنے ادارہ حضرت والا کی خانقاہ ہے، مسجد ہے، اور جس زمانے میں حضرت والا یہی تشریف بھی نہیں لائے تھے، اس وقت سے جو کام ہوا حضرت والا نے کسی سے ایک پیسے کا سوال نہیں فرمایا، یہاں تک کہ 35 لاکھ روپیہ کا قرضہ ہو گیا جو ٹھیکیدار تھے احمد دین، وہ خود حضرت کے ضد کر کے وہ اپنا کہتے حضرت آپ پیسے کی فکر نہ کیجئے، پیسہ میں لگاؤں گا اور آپ بعد میں ادا کر دیجئے گا۔ حضرت بہت منع فرماتے تھے مگر وہ اوپر پیچھے پڑ جاتا تھا، تو کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں سے پیسہ کہیں جائے گا نہیں حضرت والا کی، مگر حضرت والا نے کوئی چندے کی اپیل یا کبھی کوئی گولک، یا جو زمانے کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں نیا گولک چلی، نہ کوئی یہاں ڈبا رکھا گیا، نہ کوئی کسی کے صدقہ نفل کے لیے، جو بعد میں ٹرسٹ مولانا نے قائم کیا، مولانا صاحب نے تو یہ سب چیزیں کی، مگر حضرت والا نے کی مرضی نہیں تھی ان سب چیزوں کی، اپنے طور پہ انہوں نے قائم کر دیا. حضرت کے زمانے میں کبھی بھی ایک پیسہ کا بھی نہیں ہوا، ایک سوال نہیں کیا گیا. اسی پہ میں دو نفل پڑھ کے، حضرت فرما دیتے کہ دو نفل پڑھ کے اپنے اللہ سے رو دیتا ہوں. بس یہاں تک کہ جب 35 لاکھ کا قرضہ ہوا تو حضرت والا فرماتے تھے کہ مجھے جو حاجی احمد گیت کبھی کبھی آ جاتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ یہ اگرچہ مجھ سے کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن میرے دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے کہ اس کا اتنا پیسہ میں دینا ہے. حضرت کی شرافت تھی، اللہ خود ہی اس نے کیا تھا، اللہ تو خود ہی اس نے کہہ رکھا تھا کہ جب چاہیں آپ اس کو ادا کریں. مگر حضرت والا کی طبیعت نازک تھی، کسی بھی بندے کی تکلیف کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو ادنا سی بھی تکلیف پہنچے. تو فرماتے میں دل پہ بوجھ ہو جاتا ہے. مگر 45 لاکھ روپیہ جو تھا، ایک فون آیا ری یونین سے ایک دوسرے مسلک کے دوسرے اس کے سلسلے کے بزرگ، حضرت سے بیعت بھی نہیں تھے، حضرت سے محبت رکھتے تھے، مگر دوسرے شیخ، ایک شیخ دوسرے شیخ کا ایسے تھوڑی وہ کرتا ہے. حضرت کا میرے دل کے اوپر ایک مہینے سے سخت تنبیہ ہو رہی ہے کہ میں آپ کی مدد سے طرف بھیج دوں، آپ بتائیے میں کتنا روپیہ بھیج دوں. حضرت والا نے فرمایا کہ جتنا آپ، رقم تو بہت بڑی ہے، جتنا آپ چاہیں تو آپ کی گنجائش ہو بھیج دیجیے. اس نے کہا نہیں، آپ مجھے رقم بتائیے، میں سب ادا کروں گا. حضرت والا نے اس کو فرمایا کہ 45 لاکھ روپے ہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت اس میں کسی اور کو نہ شریک کیجیے گا، بس میں خود ادا کروں گا. حضرت والا نے فرمایا کہ اس کے بعد روتے ہوئے فرمایا کہ میرے شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ دل میں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ اس کے اس حاجت کے لیے میں کسی سے سوال کروں. اور میرا تو روزانہ یہی طریقہ تھا کہ میں دو نفل پڑھتا ہوں اور اللہ سے اپنا غم کہہ دیتا ہوں، اور اسی کی برکت سے ہی سب. سندھ بلوچ میں جو اتنی بڑی مسجد بنی، یہ بھی صرف ایک سے بنوائی ہے، اور نہ حضرت نے اس سے کچھ کہا تھا. اس کو معلوم ہوا ایک عورت تھی رئیسہ، حضرت سے تعلق بیت تھی، تو اس کو پتا چلا کہ حضرت نے زمین خریدی ہے. تو اس نے حضرت والا کو فون کیا اور کہا کہ حضرت جو مسجد بن رہی ہے اس میں کسی کو شریک نہ کیجیے، میں اس کو بنواؤں. تو اس طرح فرماتے ہیں، حضرت والا فرماتے تھے کہ جو لوگ چندہ مانگتے ہیں یہ دین کو، عظمت دین کے خلاف ہے. جو چندہ جو جب لینے مولوی جائے گا تو اس کی کیا عظمت رہ جائے گی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اسی اس کی برکت سے چندہ نہ مانگنے سے، سوال نہ کرنے سے اتنی بڑی عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ پھر لوگ خود بخود ہی پیش کرتے تھے. زمانے میں جو کچھ ہدیے اور جو کچھ بھی آئے وہ بغیر کسی فرمائش کے آئے. جب حضرت والا اسی بیماری میں بھی جو کچھ آیا آ رہا ہے ابھی تک بھی جو کچھ ہے وہ حضرت کے نام پر ہی ہے سب. اس میں کبھی بھی حضرت کو اس بابت میں اللہ کا شکر ہے، حضرت کو دیکھا کبھی کسی کے سوال یہی دیے، اتنے بڑے بڑے کام ہو گئے اور کسی کے سامنے دست سوال دراز جی کو. اور حضرت فرماتے تھے کہ دو دو رفل پڑھ کے اللہ سے مانگو. علماء سے جو جس کی مدد سے تھے، بہت سے لوگ آ کے کہتے تھے کہ حضرت فلاں سے سفارش کر دیجیے، کر دیجیے، اس سے کہہ دیجیے. حضرت والا نے فرمایا جب میں اپنے لیے نہیں کہتا تو تمہارے لیے کیوں کہوں. دو نفل پڑھو، جو اپنے بزرگوں کا طریقہ، اللہ سے مانگو، اللہ کا دین ہے، خود اللہ انتظام فرمائیں گی. مگر وہ تو جب کرے گی جب آدمی کے اندر اتنا یقین ہو, وہ یقین پیدا ہوتا ہے صحبت اہل اللہ سے, صحیح تعلق ہو. ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ آدمی شیخ کو بھی بھول جاتا ہے اور پھر رئیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے جو چندہ مانگنے لگے. یہاں سے حضرت والا کا ایک دفعہ سفر ہوا, ایک جگہ کا بہت مشقت کا سفر تھا. وہاں حضرت والا کے ساتھ ایک جمانی بھی جو سیٹھ ہے وہ بھی ڈر سے حضرت والا سے بیٹھے ہیں, وہ بہت بڑا تاجر ہیں بہت امریکہ سے آئے ہوئے تھے. تو جو مولوی صاحب حضرت والا کو بلا کے لے کے گئے تھے, حالانکہ تھوڑی بہت تربیت صحبت بھی اٹھائی تھی مگر پوری طرح اصلاح نہیں کرائی تھی, تو میں نے جو دیکھا کہ وہ جب وہاں پہنچے ہیں ان کے شہر میں تو وہ بجائے حضرت کے وہ اس سیٹھ کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے. اور حضرت والا کے لیے جو کمرہ بنایا وہ ادنا درجے کا, اور جو اس کو سیٹھ کے لیے جو بنایا تھا بہت نہایت عالی شان. میں نے دیکھ لیا, میں نے پھر ان کو ڈانٹ لگائی. میں نے کہا یہ سیٹھوں کی خوشامد کرنے کے لیے, ان کے طلبے چاٹنے کے لیے آپ نے یہ کیا ہے؟ اور شیخ کو شیخ کہا کہ وہ خود حضرت والا کا مرید ہے, اس کو اگر پتا چلے گا کہ میرے لیے یہ بنایا ہے تو بجائے وہ آپ سے ہونے کے لیے آپ سے اور زیادہ بدعقیدہ اور آپ کو نہایت ہی کم تر سمجھے گا. خیر اس کے بعد وہ معافی مانگ لیا, حضرت کو تو نہیں بتایا, حضرت تشریف لیا ہے اسی میں رہے. لیکن ان کی حرکتوں کو دیکھ کے اس نے ان سے خود کہا, ہم نے کچھ دن ان سے کہا تھا, کہا کہ بھائی عجیب لالچی مولوی ہے یہ, مجھے حضور کہتا ہے حالانکہ میں تو تاجر ہوں اور میری خوشامد میں لگا رہتا, میرا دل نہیں چاہتا اس کے منصر سے چند دن. یہ حال ہوتا ہے جو دنیا اللہ کی رضا کو پسے پش ڈالتا ہے حدیث پاک ہے, اور مخلوق کو آگے کرتا ہے تو مخلوق کے ہاتھ میں اس کو کٹ پتلی بنا دیا جاتا ہے, اس کی نگاہوں میں کوئی عزت نہیں رہتی. اور جو اللہ کی رضا کو آگے کرتا ہے اور مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا, حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتی. یہ قصے کہانیاں تھوڑی ہیں, یہ سب حقائق ہیں, دین کی باتیں ہیں. اس کے اوپر عمل کریں ہم لوگ, اللہ توفیق دے تو سب مشکلات آسان ہیں.
مجلس پر خاص ہوتی ہے, جلدی جلدی تشریف لے جائیے. لوگ فرما رہے ہیں دیر نہ کریں, جلدی تشریف لے جائیے. ماشاءاللہ.